أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات على محمد وآل محمد. برادران عزیز و خواران محترم، چار روزہ مجالس کے سلسلے کی آج یہ تیسری مجلس ہے، سیکنڈ لاسٹ اسپیچ ہے، اور کل انشاءاللہ اس موضوع کو کسی حد تک کنکلوڈ ہونا ہے. ارشاد پروردگار ہے کہ هو الذی، خدا وہ ہے، بعث فی الامیین، کہ جس نے امیین میں رسولا منہم، ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. پہلی مجلس میں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ مضمون قرآن مجید میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ چار مقامات پر آیا ہے. وہ پہلا موقع جو ہم ڈسکس کر رہے تھے اور بات مکمل نہیں ہو پائی، وہ وہی موقع تھا جب جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، بےمانہ کہ اس کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اور ان کی دعا یہ تھی کہ ربنا تقبل منا، کہ ہمارے پروردگار تقبل منا، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے، یقیناً تو جاننے والا ہے. ایک تبصرہ تو برادران عزیز یہیں پر بنتا ہے کہ تعمیر کرنے والے دونوں معصوم نبی، اور اس میں بھی ایک تو وہ ہے کہ جو خلیل خدا ہے، یعنی پروردگار سے اتنا قریب ہے کہ خلت کا تاج اس کے سر پر ہے، مگر اس کے باوجود انکساری کا یہ عالم ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ مناجات کر رہے ہیں کہ اے پروردگار تو قبول فرما، یقیناً تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے. یہاں سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا جائے تو یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ جب انسان خدا سے قریب ہوگا تو خدا کی کبریائی کا نقش اس کے دل پر اور گہرا ہوتا چلا جائے گا. آپ غور کیجئے کہ نہ کسی گناہ کا کوئی امکان، دونوں معصوم نبی ہیں، کسی قسم کی کمی ان کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، مگر عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ دعا کے اندر ایک پورا سبمیشن ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اے پروردگار تو قبول فرما۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد صحیفہ سجادیہ کے اندر دعائے عرفہ میں امام حسین کا، صحیفہ سجادیہ میں سید سجاد کا، امیر المومنین کا اپنی دعاؤں کے اندر استغفار کرنا بھی سمجھ میں آ جائے گا اور توبہ کرنا بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہاں پر اگر توبہ کی جا رہی ہے یا استغفار کیا جا رہا ہے تو یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ کبریائی پروردگار کے نقش کی تاثیر ہے کہ جس کے بعد ایک انسان اپنی تمام تر کوششوں کو اپنے اکمال کے بعد بھی ناقص سمجھتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے برادران عزیز، ایک تو یہی غلط فہمی ہے کہ توبہ اور استغفار صرف گناہ کے موقع پر ہونا چاہیے۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹ کر واپس آ جانا، مگر توبہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، خدا سے لو لگانے کو بھی توبہ سے تعبیر کیا گیا ہے، رحمت خدا کے حصول کی دعا اس کو بھی توبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خود استغفار کے بارے میں آپ غور فرمائیے کہ لفظ استغفار جو ہے، استغفار کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنا، مگر کیا مغفرت صرف اس وقت طلب کی جاتی ہے کہ جب انسان گنہگار ہو؟ ہم سب کیا کر رہے ہوتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو دو سجدوں کے درمیان ہم خدا کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، کہ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ چلیے ہم اور آپ تو گنہگار ہیں، مگر معصومین بھی یہی جملہ کہہ رہے ہیں۔ معصومین کو چھوڑیے، معصومین کا جو سردار ہے خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، پیغمبر اکرم بھی استغفار کر رہے ہیں، تو پیغمبر اکرم کا استغفار کرنا کیا کسی گناہ کی وجہ سے ہوگا؟ چلیے آپ صحیفہ کاملہ کے اندر تو کوئی اعتراض کر دے، مگر خاتم النبیین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ آخری رسول جو سراپا عصمت ہے، مجسم عصمت ہے، کیا اس کے بارے میں بھی امکان ہے کہ وہ کوئی گناہ کرے؟ نہ، کوئی امکان نہیں ہے۔ پھر یہ کس لیے ہے؟ اگر ایک انسان لفظ مغفرت پر غور کرے، مغفرت مغفر، مغفر عربی کے اندر کہتے ہیں خود کو، کہ جس کو میدان میں سپاہی پہنتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تلوار کی ضرب سے اپنے سر کو محفوظ رکھ سکے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ اس وقت کلائی، یہ ایکسپوزڈ ہے اور اس کو میں نے کور کر لیا، یہ ہے مغفرت کا مطلب کہ اس کو ایک کور مل جائے، اس کو ایک سپر مل جائے، اس کو شیلڈ مل جائے، اس کو پناہ مل جائے۔ اگر ایسا کوئی کور اسے مل جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مغفرت حاصل ہو گئی۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر ایک انسان گنہگار ہے تو یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر وہ گنہگار ہے تو اسے مغفرت کا کور چاہیے، میدان میں اس سپاہی کو مغفر چاہیے تاکہ وہ تلوار کی ضرب سے خود کو بچا سکے۔ ایک گنہگار مومن کو خدا کی مغفرت کا کور چاہیے تاکہ خدا کے غضب کے مقابلے میں اسے سپر مل سکے، لیکن اگر کوئی معصوم مقرب پروردگار خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے گا تو کسی ضرب سے بچنے کے لیے نہیں ہوگا، وہ رحمت کی چادر جو اسے پہلے ہی گھیرے ہوئے ہے ایک اور چادر رحمت کی درخواست مغفرت بن جائے گی، کہ وہ جو مغفرت ہے، وہ جو رحمت ہے، اس میں مزید اضافہ ہو جائے، اس اضافہ مزید کے لیے وہ استغفار کرے گا پروردگار کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیے برادران عزیز، جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ اتنا اہم معاملہ ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے، پیغمبر اکرم کا ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن میں کئی مرتبہ 70 تک کا عدد آیا ہے کہ پیغمبر اکرم ایک نشست میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ یہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں تھا، مگر یہ معاملہ وہی ہے، احساس عظمت پروردگار۔ پیغمبر اکرم کی زبان سے مناجات کے یہ الفاظ جاری ہوئے، وہ جملے کیا ہیں؟ کہ ما عرفنا کا حق کا معرفتک، کہ اے پروردگار جو معرفت کا حق ہے وہ تو ہم بھی ادا نہ کر سکے۔ ما عبدنا کا حق کا عبادتک، کہ جو عبادت کا حق ہے وہ تو ہم بھی ادا نہ کر سکے۔ غور فرمائیے یہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اس پر بات کی ہے، ارشاد ہوتا ہے ان الذین عند ربک، یقیناً وہ لوگ جو اندہ ربکا کی منزل پر ہیں، اندیت کی منزل پر ہیں، یعنی تمہارے رب سے قربت کی منزل پر ہیں، قریب خدا سے، تو جب وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اپنی عبادت پر کبھی بھی تکبر نہیں کرتے، وہ یسبحونہ، وہ تسبیح کرتے ہیں، وہ لہو یسجدون، اور مسلسل سجدے کے تحفے خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ غور فرمائیے کہ جو اندیت کی منزل پر ہوگا، جو خدا سے قربت کی منزل پر ہوگا، وہ اپنی عبادت پر مغرور نہیں ہوگا، اس کا سجدہ عالی شان ہوگا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے سجدے کو کم سمجھے گا، اس کی تسبیح کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر پھر بھی وہ اپنی تسبیح کو تھوڑا سمجھے گا۔ یہ پروردگار عالم نے بیان کیا۔ اب آپ غور کیجئے، پیغمبر اکرم کا یہ کہنا، یہ اسی انکساری کے لیے، استغفار کرنا یہ اسی انکساری کے لیے۔ دیکھیے، انشاءاللہ جب کبھی بھی حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، جب کبھی بھی حضرت کا ظہور ہوگا تو آپ میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ حضرت کو اپنا مہمان بنائیں اور آپ ان کو اپنے گھر پر لے جانا چاہیں گے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب آپ امام کو اپنا مہمان بنائیں گے تو جو آپ کے بس میں ہوگا وہ سارا اہتمام آپ کریں گے؟ ظاہر ہے کہ کھانا جو آپ بنا سکتے ہیں بہترین اپنے ذوق کے مطابق وہ آپ تیار کروائیں گے۔ امام سے بھی پوچھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ مرچ کے معاملے میں حساس ہوں تو اتنا تیز نہ کھاتے ہوں، تو آپ ان کے اعتبار سے بھی رعایت کریں گے۔ ایک دو ڈش آپ نے اپنی مقامی بنوا لی، دو تین ڈشز آپ نے جو ان کے ذوق کے مطابق اس کو تیار کروا لیا، آپ نے کمرہ ارینج کر دیا، بہترین انداز سے اہتمام کر دیا، تمام تر چیزوں کا خیال رکھا، آپ کے گھر پر امام دو سے تین دن رکے اور پھر اس کے بعد جانے لگے، آپ نے اپنے امکان بھر جو کچھ آپ کے لیے ممکن تھا وہ سب کچھ کیا، جب وہ جا رہے ہوں گے تو آپ کیا جواب کہیں گے اس موقع پر؟ کیا آپ کا یہ کہنا ہوگا کہ مولا ہم نے خدمت کا حق ادا کر دیا؟ کیا یہ جملے آپ کی زبان پر آئیں گے؟ تہذیب کا تقاضا یہ ہے، تمدن کا تقاضا یہ ہے، احترام کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو کچھ کیا ہے اسے کچھ نہ سمجھو۔ سب کچھ کیا مگر احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ کیا ہے اسے کچھ نہ سمجھو۔ جاتے ہوئے آپ یہی کہیں گے کہ مولا میں حق ادا نہ کر سکا، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہی آپ کہیں گے، یا یہ کہیں گے کہ نہیں جو حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا؟ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ کرنے کے بعد اندازہ ہے کہ جو شخصیت ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے غور فرمایا، جس طریقے سے ایک انسان یہاں پر اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، سامنے سے کیا جواب آئے گا؟ امام کی طرف سے اب آپ کیا توقع کرتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے بھی یہی جواب آئے گا کہ ہاں بھائی تم نے حق ادا نہیں کیا؟ نہیں، وہ تو وہ ہے کہ ینظر الی قلوبکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر ایک انسان غربت کے ساتھ بھی جو بس میں تھا اس نے کیا، تو پروردگار ہو یا پروردگار کے نمائندے، وہ صرف عدد کو تو نہیں دیکھتے، ان کی نگاہیں انسان کے دل میں موجود خلوص پر ہوتی ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہ مولا میں حق ادا نہ کر سکا، اور امام کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ کہ نہیں بھائی، آپ نے بڑی زحمت فرمائی، اللہ قبول کرے، آپ نے ہمارے دل کو خوش کر دیا، ہم خدا سے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہی جواب آئے گا امام کی طرف سے، یا کچھ اور ہوگا، یہی جواب آئے گا۔ یعنی آپ اعتراف کریں گے کمی کا، وہ کہیں گے کہ تم نے جو کچھ کیا وہ ہم نے قبول کیا۔ بالکل یہی انداز کہ پیغمبر خدا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، ما عبدنا کا حق کا عبادت، کہ پروردگار عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، اور خدا کی طرف سے جواب کیا آتا ہے؟ یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب راتوں کو اٹھا کریں مگر عبادت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تو آرام بھی کر لیا کریں۔ ہم نے یہ تو نہیں چاہا کہ آپ بالکل آرام ہی نہ کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، یہ بندگی کی معراج ہے، اور وہ ربوبیت کا تقاضا ہے کہ پروردگار جب دل کے خلوص کو دیکھتا ہے تو اتنا بلند پاتا ہے کہ کہتا ہے کہ اے حبیب کچھ تو آرام بھی کر لیا کرے. درود دیجئے محمد و آل محمد. برادران عزیز، اگر آپ نے اس بات کو فالو کیا ہو کہ پروردگار عالم کتنی محبت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب کچھ آرام بھی کر لیا کریں، رات کو اٹھیں قیام کریں مگر کچھ آرام بھی کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے حبیب آدھی رات یا اس میں بھی کچھ کمی کر دیں، او زد علیہ یا چلیں اس میں کچھ اضافہ کر دیں. یہ واقعا عشق اور محبت کی زبان ہے کہ جس طرح پروردگار اپنے حبیب کو مخاطب کر رہا ہے، کچھ آرام کریں، آدھی رات کے لیے کھڑے ہو جائیں، اب ان قسم انہوں کلیلا، چلیے آدھی رات میں بھی کچھ کمی کر دیں، او زد علیہ یا اس میں بھی کچھ اضافہ کر دیں. ورتل القرآن ترتیلا، اور پھر اس کے بعد قرآن کو بھی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے، یہ ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر پروردگار عالم وہی محبت کا جو انداز ہے کہ ان لکا فی النہار سبحن طویلا، تو اے حبیب ظاہر ہے کہ دن میں تو آپ کے پاس بڑے کام ہیں، مصروفیت ہے، کام بھی ہم ہی نے آپ کے ذمے لگایا ہے، تو آپ کو اتنا وقت دن میں نہیں ملے گا. ہاں رات کو آئیے تو ہم بھی آپ سے گفتگو کے مشتاق ہیں، آپ ہم سے بات کریں، ہم آپ سے بات کریں. اچھا آپ دیکھیے برادران عزیز، پھر بٹوین دا لائنز میسج تو ہم سب کے لیے کہ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان ناشئت اللیل، یقیناً یہ رات کا جھاگنا، اس کے دو بڑے فائدے ہیں. اب یہ میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں کہ یہ دو بڑے فائدے پروردگار عالم خود گنوا رہا ہے. رات کا جاگنا، کیسا جاگنا؟ سونے کے بعد جاگنا. ایک تو وہ جاگنا ہے کہ جس میں نیند ہی نہ ہو، تو اس میں تو کوئی معاملہ اتنا مشکل نہیں ہے. لطف تو یہ ہے کہ انسان آرام کے لیے لیٹے، سوئے، پھر جاگے. اب اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ پروردگار یہاں پر بیان کرتا ہے، ان ناشئت اللیل، یہ رات کو سو کر بیدار ہونے کے دو فائدے ہیں. یا اشد وطن، یہ تمہارے نفس کو قابو کرنے میں بہت مؤثر ہے. جو ہمارے بہت سے دوست یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب فجر میں اٹھنا چاہتے ہیں مگر کیا کریں، آنکھ نہیں کھلتی، یہی تو کمال ہے. اگر نیند قابو میں ہو گئی تو پھر اس کے بعد نفس زندگی بھر قابو میں آ جائے گا. اگر کوئی شخص اپنی نیند کو کنٹرول کر سکتا ہے تو باقی معاملات میں بھی اس کا نفس کنٹرول میں آ جائے گا. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. یزکیہم، جو رسول کے کاموں میں سے ایک ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان سوئے، بیدار ہو، اور بیدار ہو کر اپنی نیند کنٹرول کرے. نیند کنٹرول ہو گئی، نفس کنٹرول ہو گیا، باقی معاملات بھی آسان ہو جائیں گے. دوسرا فائدہ، وہ اقوام و قیلا، یہ رات کا جاگنا تمہاری گفتگو کو مرتب کرے گا، اسموتھ کرے گا، روانی تمہاری گفتگو کے اندر آ جائے گی. یعنی کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، ہم اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر پاتے، ہماری گفتگو غیر مربوط ہو جاتی ہے، ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر الفاظ نہیں نکل پاتے. یہ مشکل ہے نا، جس کے لیے اسپیچ تھراپی ہوتی ہے وہ آپ کروائیے، جو پریکٹس ہے وہ آپ کروائیے، مگر ایک اس کا روحانی علاج پروردگار بیان کرتا ہے کہ اے حبیب اگر یہ لوگ رات کو بیدار ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی گفتگو میں روانی آ جائے گی. اچھا بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کو شب میں بیدار ہو کر خدا سے مناجات کا طریقہ آ گیا تو دن میں لوگوں سے گفتگو کا طریقہ بھی آ جائے گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو اب برادران عزیز، آپ نے غور فرمایا کہ وہ پروردگار کی قدردانی، وہ پروردگار عالم کی طرف سے اپریسیشن، بندے کی بندگی یہ ہے کہ وہ معراج پر بھی ہو تو اپنی دعا، اپنی عبادت، اپنے سجدوں کو تھوڑا سمجھے، اور یہ خدا کی طرف سے قدردانی ہے کہ وہ اپنے بندے کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا. لا یضیع اجر المحسنین, یہ اللہ کا طریقہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو حسن عمل لے کر آئیں, وہ جو زحمت اٹھائیں, محنت کریں, ان کی محنت کو اسپوائل کر دے, ضائع کر دے, یہ پروردگار کا طریقہ کار نہیں ہے. برادران عزیز, آپ غور تو کریں, کبھی آپ نے دیکھا ہے بچے کی محنت کو, چھوٹا بچہ 3 سال 4 سال کا, اگر وہ کچھ کوشش کر رہا ہو, ماں کبھی اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتی ہے, اس کو انکریج کرتی ہے. ماں کبھی بھی اپنے اس بچے کو, چاہے اس بچے کے اس فیل کے اندر پرفیکشن نہ ہو, کہاں سے آئے گی پرفیکشن؟ وہ 3 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ 6 سال کا بچہ, پرفیکشن ایکسپیکٹ کرنا ہی غلط ہے. لیکن ماں اگر اس کو دیکھتی ہے کہ وہ کچھ کوشش کر رہا ہے, تو ماں اس کے اس عمل پر اس کو ڈسکریج نہیں کرتی ہے, اس کو انکریج کرتی ہے, اس کو سینے سے لگاتی ہے. ذرا آپ غور کیجئے, اگر ماں اپنی اولاد کے امپرفیکٹ عمل کی اتنی قدردانی کرتی ہے, تو رب اپنے بندے کے عمل کی کتنی قدردانی کرے گا؟ وہ ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ پروردگار کا ایک نظام ہے کہ جس کی وجہ سے پھر توقع کی جاتی ہے. یہ معصومین نے اسی لیے کر کے دکھایا کہ انسان خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے, استغفار کرے. میں 2 سجدوں کی بات کر رہا تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان یہ کام ہم سے کروایا گیا. انسان ہر رکعت میں 2 سجدے کرتا. آپ دیکھیے کہ کیا میسج معصوم نے اس کے ذریعے سے دیا. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ جو 2 سجدے ہیں ان کا فلسفہ کیا ہے؟ اچھا بھائی, سیدھی سی بات ہے, ڈو ایز ڈائریکٹڈ, جو کہا ہے اس طرح سے کرو. بات تو صحیح ہے, عبادت کی روح یہی ہے کہ جو کہا ہے اس طریقے سے کرو. بھائی پروردگار نے اس طرح سے مانگا ہے, مغرب کی 3 رکعت ہے تو عشاء کی 4 رکعت ہے, اس 4 کو آپ 5 نہیں کر سکتے, اس 3 کو 2 نہیں کر سکتے. جو پروردگار نے جیسا مانگا, عبادت کی اسپرٹ اور روح یہی ہے. کچھ موقع ہیں کہ جہاں پر معصومین نے عبادت کے بعض ارکان کا فلسفہ بیان کیا ہے. مثلا نماز کے اندر بھی ایسا ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میری توجہ نہیں ہو پائے, علامہ شفا نجفی صاحب آپ کی اجازت سے قبلہ, ورنہ گستاخی آپ کی موجودگی میں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو آپ غور کیجئے جو میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ مقامات کہ جہاں پر معصوم نے اس علت کو, اس فلسفے کو, اس حکمت کو واضح کیا, روشن کیا. مثلا علل الشرائع, شیخ صدوق علیہ رحمہ, اس کے اندر اس طرح کی حدیثیں بہت ہیں. معصوم سے کسی نے سوال کیا اس کے بارے میں, ایک جواب تو یہ ہو سکتا تھا, ڈو ایز ڈائریکٹڈ, جو کہا ہے ویسا کرو. بات اس سے آگے کی ہے, جہاں معصوم نے سمجھایا وہاں ہمیں حق ہے. اپنی طرف سے اندازے لگانا, وہ اندازے تو ہو سکتا ہے, اس میں حتمی بات نہیں کی جا سکتی. یہ تو معصوم نے بیان کیا. اور کیا کہا؟ امام فرماتے ہیں کہ ان 2 سجدوں کا فلسفہ یہ ہے کہ پہلا سجدہ کرو, مٹی پر اپنی پیشانی رکھو, پھر بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو, پھر واپس مٹی پر اپنی پیشانی رکھو. یہ 2 مرتبہ مٹی پر جو پیشانی رکھوائی گئی, تو کیا سمجھایا گیا؟ کا یہ سمجھایا گیا, پہلا سجدہ اس بات کو سمجھاتا ہے کہ تم اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو, اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے ہو. اور دوسرا سجدہ کیا سمجھاتا ہے؟ کہ اسی مٹی میں تمہیں واپس پلٹایا جائے گا. اور یہ جو تھوڑی دیر کے لیے تم بیٹھتے ہو, اس کے ذریعے سے کیا سمجھایا ہے؟ کہ یہ جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا وقفہ ہے, بس وہی تمہاری زندگی ہے, اتنی مختصر. پہلا سجدہ مٹی سے پیدا ہوا, دوسرا سجدہ مٹی میں پلٹایا جائے گا. درمیان میں جو تم بیٹھے ہو, جتنی دیر کے لیے بیٹھتے ہو, بس سمجھو کہ یہ تمہاری زندگی ہے. اب اس زندگی میں کرنے کا کام کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, یا خدا سے مغفرت طلب کرو, یا خدا کی بارگاہ میں توبہ کے تحفے پیش کرتے چلے جاؤ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اب واپس آئیے اس آیت کی طرف چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام وہ کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، عاجزی کا اظہار بھی کر رہے تھے، اپنی دعائیں اور مناجات بھی پیش کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پھر اس کے بعد آگے دعا بڑھتی ہے، واجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، ہمیں اپنی بارگاہ میں مسلمان قرار دے۔ کیا اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں؟ اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو پھر کون مسلمان ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، کیا ان کے بارے میں بھی ذہن میں آ سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ دعا اس طرح سے کی جاتی ہے کہ پہلے سے حاصل شدہ چیز کے تسلسل کو بھی اس طرح سے دعائیہ انداز میں مانگا جاتا ہے کہ اے پروردگار تو نے ہمیں مسلمان تو بنایا ہے، اب ہمیں اسی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ مسلمان رکھ۔ جس طرح سے اس دعا میں اسلام کے تسلسل کی دعا مانگی گئی ہے، اسی طرح سے آیہ تطہیر میں طہارت کے تسلسل کا اعلان کیا گیا۔ ورنہ بعض افراد نے یہ اعتراض کیا کہ وہاں پر جب طہارت کی بات آ رہی ہے تو معاذ اللہ کچھ کمی ہوگی کہ جس کی وجہ سے طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ جی نہیں، نہ یہاں پر اسلام میں کوئی کمی تھی، نہ وہاں طہارت میں کوئی کمی تھی۔ یہ انداز ہے کہ جس میں تسلسل کو سمجھایا جاتا ہے کہ پرپیچولیٹی ہے، ایک کنسسٹنسی ہے، ایک تسلسل ہے، ایک کنٹینیٹی ہے کہ جو یہاں پر ہے۔ اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسی تسلسل میں آگے ایک اور دعا مانگی، یہ بھی کہا ارنا مناسکنا، اے پروردگار ہمیں ہماری عبادت کا طریقہ بتا کہ ہم کیسے عبادت انجام دیں۔ اسی لیے آج تک حج کے ارکان کو مناسک کہا جاتا ہے، مناسک حج، مناسک، ارنا مناسکنا۔ اور پھر اس کے بعد یہ دعا، ہمیں بھی مسلمان رکھ، ومن ذریتنا، اور ہماری نسل میں ایک گروہ ہمیشہ مسلمانوں کا قرار دے، امتن مسلمتن لکھ، ہماری نسل میں ایک گروہ، ذریت نسل اولاد، من ذریتنا ہماری ذریت میں ایک باز، ایک گروہ ایسا ضرور ہو، امتن مسلمتن لکھ، امت یعنی گروہ، جو تیری بارگاہ میں اسی طرح کا مسلمان ہو کہ جیسے ہم مسلمان ہیں۔ یہ تسلسل مسلمین اور پھر مسلمتن یہ سمجھاتا ہے کہ یہاں پر کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ اب آپ برادران عزیز غور فرمائیے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی مشترکہ دعا ہے۔ فقط اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوتی تو ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ بنی اسرائیل میں اگر کوئی ایسا گروہ ہمیشہ رہے تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، مگر جب ابراہیم اور اسماعیل کی مشترکہ دعا ہے تو ماننا پڑے گا کہ جو اسماعیل کے ذریعے سے ابراہیم کی اولاد آگے بڑھے گی، اس میں ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ باقی رہے۔ اب اس کے بعد بھی کسی کو ابو طالب اور عبد المطلب کا اسلام اور ایمان سمجھ میں نہ آئے تو اس کی عقل پر افسوس ہے۔ بہت واضح طور پر یہاں پر کب ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا۔ اچھا آپ دیکھیں، یہاں سے چلیں اور زیارت کے اندر اگر ہم چلیں تو ہم معصوم کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخا والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا۔ مولا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ خود تو مجسم خیر، مجسم نور، مجسم طہارت ہیں ہی، مگر آپ کا جو سلسلہ شجرے کا ہے پیچھے جہاں تک بھی یہ سلسلہ گیا، جن ماؤں کے رحم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ نے وہاں پر وقت گزارا، جن اجداد کے اسلاب میں بطور نور آپ کو محفوظ اور مستقر کیا گیا، مولا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا سلسلہ پاک و پاکیزہ تھا، طاہر تھا، مطہر تھا، شرک کی نجاست نے اس کو کبھی چھوا تک نہیں۔ ولادت تک جن ماؤں کو یہ شرف حاصل ہوا، آدم علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تو جناب اسماعیل کے ذریعے سے ذریت میں سے بعض مسلمین کا اور گروہ کا تذکرہ ہے، مگر آپ غور فرمائیے جو ہم نے زیارت کے اندر پڑھا وہ تو جناب آدم تک، وہ سلسلہ اسی طریقے سے جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک اعتراض بنتا ہے، خاص طور پر یہ اعتراض بنتا ہے کہ ابو لہب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے برادران عزیز، ہم نے تو نہیں کہا کہ نسل ابراہیم و اسماعیل کے اندر جتنے ہوں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہوں گے، یہ نہیں کہا۔ یہ کہا گیا کہ اس میں ایک گروہ ہمیشہ مسلمان ضرور ہوگا، ایک گروہ۔ اب اگر ابو لہب جیسے کچھ افراد بہت توجہ کیجیے گا, ابو لہب جیسے کچھ افراد دائیں یا بائیں ہو جائیں تو ویسے بھی دائیں بائیں والوں پر ہمیں زیادہ دلچسپی کا ضرورت نہیں ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا آگے بڑھتی ہے. وَبْعَثْ اے پروردگار, اس گروہ میں ایک رسول کو بھیج, اس گروہ میں جو ذریت میں ایک امتن مسلمتن لک, ایک گروہ جو مسلمانوں کا ہے وہ رہے گا, وہ آخر تک رہے گا, یہاں تک کہ اس میں تو ایک رسول کو بھیج. وَبْعَثْ فِيهِمْ اے پروردگار, وہ رسول آئے اور ان کے درمیان یتلو علیہم آیاتک, تیری آیتوں کی تلاوت کرے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول جو آ رہا ہے تو وہ گروہ اس وقت ہے کہ جو مسلمانوں کا گروہ ہے, جو خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں. وہاں سورہ جمعہ کے اندر خدا نے کہا امیین, مگر یہ بات تو بہت روشن ہے. اگر کوئی شخص پنجاب میں ہے تو کہا جائے گا کہ لاہور کے اندر ہے, لاہور سے بالاتر پنجاب میں ہے, پنجاب سے بالاتر پاکستان میں ہے, پاکستان سے بالاتر برصغیر میں ہے, برصغیر سے بالاتر ایشیا میں. تو جب پیغمبر اکرم کا تعارف ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے انداز مختلف ہے. وہاں کہا گیا امیین, ان کے لیے یہ تھا کہ وہ پہلے گمراہی میں مبتلا تھے. یہاں پر یہ جملہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں پر تو امیجیٹ جو گروہ پیغمبر اکرم کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے, منسوب ہے, نسبت ہے, اسکرائبڈ ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر جملہ یہ ہے کہ وہ گروہ مسلمین ان میں ایک رسول کو بھیج. اب یہ گروہ مسلمین سے ان کا تعلق ہوا, ان سے بالاتر امیین سے تعلق ہوا, اس سے بالاتر وما ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا کافتن للناس تمام انسانوں کے لیے, اور پھر اس سے بالاتر کہ وما ارسلنا کا الا رحمتن للعالمین, اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت قرار دیا. تو یہاں پر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہمارے سامنے آتی ہے. حضرت آیت اللہ العظمیٰ علامہ سید علی نقی نقوی نقن صاحب علی اللہ مقامہ, وہ ایک تبصرہ کرتے ہیں, بہت خوبصورت تبصرہ. وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں تو یہ ہے, دعا کا کیا مطلب ہے ہمارے ذہن میں, یہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں 4000 سال پہلے, آج سے 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. ہم جب دعا مانگتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے رزق کی دعا مانگی, قبول ہو گئی تو رزق آ جائے گا, نوکری لگ جائے گی, کاروبار چمک جائے گا, بے اولاد ہے, دعا مانگی اے پروردگار اولاد دے دے, اگر دعا قبول ہو گئی تو اولاد مل جائے گی. یعنی وہ چیز ہماری دعا کی قبولیت پر موقوف ہے, ایسا ہے یا نہیں؟ ہم تو دعا کا مطلب یہی سمجھتے ہیں. کیا اس دعا کا بھی یہی مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے, معاذ اللہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی, تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے غور کرنا شروع کیا کہ بھئی اب خلیل خدا کہہ رہے ہیں تو آخری زمانے میں ایک ایسا رسول بھیج دیا جائے. تو پہلے تو ارادہ پروردگار نہیں تھا, یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے پروردگار عالم نے غور کرنا شروع کیا. از دس دا کیس؟ یقین جانیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ پیغمبر پہلے کہہ چکے ہیں کنت نبیاً و آدم و بین المائبتین, میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اچھا چھوڑیے, یہ بھی حدیث ہو گئی, مگر خود قرآن مجید کے اندر جو آیا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا, میثاق لیا, انہیں نبوت ملی ہے, کب؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, جب انہوں نے ایمان کا اعلان کیا اس آخری نبی پر کہ جو آنے والا ہے, اس عہد کرنے والوں میں, وعدہ کرنے والوں میں, پیمان جن سے لیا گیا ان میں, انبیاء میں کیا ابراہیم شامل نہیں تھے؟ شامل تو تھے. تو ابراہیم علیہ السلام اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے جانتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے. جب ان کو پہلے سے پتا ہے کہ وہ نبی آنے والا ہے تو پھر دعا مانگنے کی جسٹیفیکیشن کیا ہے, ضرورت کیا ہے؟ سوال تو ہے, سوال تو بنتا ہے برادران عزیز. اب آپ غور کیجئے, علامہ اس کو حل کرتے ہیں, آیا ہے درود کے ذریعے سے. یہ بتائیے ہم جب درود پڑھتے ہیں تو درود کا مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اے اللہ رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر. آپ میں سے کسی کا ضمیر اس بات کو قبول کرتا ہے کہ آپ دعائے رحمت مانگیں گے اس کے بعد خدا رحمت برسائے گا؟ آپ میں سے کسی کا ضمیر یہ گوارہ کرتا ہے؟ ہے تو دعا, اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر. کسی کا ضمیر یہ گوارہ نہیں کرے گا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے تو گستاخی ہے, جسارت ہے. ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا, ہماری اوقات کیا؟ ہم دعا مانگیں پھر رحمت کی گھٹا اٹھے گی, پھر رحمت کی برسات ہوگی. وہ جس کو خدا نے پہلے ہی رحمت للعالمین قرار دیا ہے وہ آپ کے اور میرے دعا مانگنے کے بعد رحمت کا حقدار قرار پائے گا. ذرا غور کیجئے, جو آیہ درود ہے اس میں اعلان پہلے ہے, حکم بعد میں. ان اللہ و ملائکتہ, یقیناً اللہ تو رحمت نازل کر رہا ہے, اس کے ملائکہ رحمت لے کر آ رہے ہیں. یصلون علی النبی, اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والوں, صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی یہ کام کرو, درود بھیجے محمد و آل محمد پر. تم بھی یہ کام کرو. تو اے پروردگار, جب تو پہلے سے رحمت نازل کر رہا ہے تو ہمیں الگ سے دعا کے لیے کیوں کہتا ہے؟ ہم دعا مانگے نہ مانگے رحمت تو آ رہی ہے, غور فرمایا آپ نے, مگر اس کے باوجود ہم سے کہا جا رہا ہے. تو ہر دعا اس لیے نہیں ہوتی کہ انسان جب وہ دعا کرے گا تو خدا قبول کرے گا پھر وہ عمل ہوگا. ہر دعا اس لیے نہیں ہوتی, بعض دعائیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتا ہے کہ اے پروردگار تو تو یہ کام کرے گا, مگر جو تو کر رہا ہے میری بھی یہی تمنا ہے, میری بھی یہی طرف ہے, میری بھی یہی طلب ہے. میں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر اسی چیز کو بطور دعا تجھ سے مانگ رہا ہوں جو تو کر رہا ہے, جو تو کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں اپنی وفاداری کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. جس طرح درود کے ذریعے سے ہم اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں, حضرت خلیل خدا اور جناب اسماعیل گویا لوح محفوظ پر پڑھ چکے تھے کہ آخری زمانے میں پروردگار اس رسول کو مبعوث کرے گا. ابراہیم کسی کارے جدید کی دعا نہ مانگ رہے, بس اسی چیز کی دعا مانگ رہے کہ جو ان کے علم میں ہے کہ ہونے والی ہے, کہ پروردگار اس دعا کے ذریعے سے میں اور اسماعیل اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور اب اس کے ذریعے سے ایک اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے, اور وہ مسئلہ کون سا ہے؟ وہ مسئلہ ہے دعائے سلامتی امام زمانہ. ہم امام کے لیے دعا مانگے ان کی سلامتی, اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کافی کے اندر اس دعا کو کم و بیش تعلیم کیا گیا, اور ہر امام کے لیے جو جس زمانے کے اندر ہے. آٹھویں امام کے زمانے میں بھی ان الفاظ کے ذریعے سے آٹھویں امام کی سلامتی کے لیے دعا مانگو. نوے امام کے زمانے میں اسی طرح سے نام بدل کر ان کی سلامتی کے لیے دعا مانگو. یہ حضرت حجت کا زمانہ, تو صاحب العصر والزمان کا ان کی سلامتی کے لیے دعا مانگو. اعتراض کیا بعض افراد نے, بڑا سطحی اعتراض کیا, کتابوں کے اندر کیا, کہ شیعہ حضرات کا عجیب مسئلہ, وہ اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کے لیے کبھی دعا مانگتے ہیں, کبھی ان کے لیے صدقہ نکالتے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے؟ اگر خدا کو سلامت رکھنا ہے تو ان کے دعا مانگنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ خدا کو تو بھیجنا ہے, ابراہیم کے دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ خدا تو رحمت نازل کر رہا ہے, درود کا فائدہ کیا ہوگا؟ جس طرح سے وہاں پر وفاداری کا اعلان ہوتا ہے, بالکل اسی طریقے سے ہم خدا کی بارگاہ میں سلامتی امام کے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ غیبت میں اس نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ وہ سلامت رکھنا چاہتا ہے, ہم جانتے ہیں. مگر ہماری یہ دعا وفاداری کا اعلان ہے کہ اے پروردگار جو تو کر رہا ہے ہم بھی وہی چاہتے ہیں, اس سے ہٹ کر کچھ نہیں چاہتے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سادان عزیز یہ تھا کوئی معاملہ کہ یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام وہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار یہ ہے ہماری دعا, اور اب اس کے بعد جس کی وجہ سے پھر بعد میں شعرا نے بھی کہا دعائے خلیل و نوید مسیحا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہو گئی. تو شاعری کی حد تک ٹھیک ہے, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس دعا کے بعد کوئی فیصلہ ہوا. اور جو عیسیٰ علیہ السلام کی نوید تھی جو سورہ صف کے اندر کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, کہ میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں اس رسول کی کہ جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے. آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کا ایک نام احمد ہے, اسی لیے بعض خطبہ جب خطبہ دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ سمع فی السماء احمد, یہ وہ ہے نبی کہ جس کا آسمانوں میں نام ہے احمد, وفی الارضین ابی القاسم محمد. جس کو زمین میں محمد کہا گیا کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی, خود پروردگار عالم جس کی تعریف کرنے والا ہو اس کے محمد ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے, جس کا خدا نے قصیدہ پڑھا ہو. دیکھیے برادران عزیز, واقعاً وہ رحمت للعالمین نبی, وہ رحمت للعالمین پیغمبر جس نے روحانیت کے اعتبار سے ایک پورا دستور دیا, شریعت کا ایک پورا طریقہ بتایا, مینجمنٹ کا بھی طریقہ بتایا, ایڈمنسٹریشن کا بھی طریقہ بتایا, وہ رسول عملی طور پر جس نے بہت کچھ کر کے دکھایا. مسجد نبوی پیغمبر اکرم کے کاموں کی آفیشل جگہ ہے. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک تبصرہ کیا نہج البلاغہ میں, ایک تبصرہ امیر المومنین کا ہے پیغمبر اکرم کے بارے میں. تبصرہ کیا ہے کہ طبیب دوار, کہ اللہ کے رسول اس طبیب کی طرح سے تھے, اس ڈاکٹر کی طرح سے تھے. ایک ڈاکٹر وہ ہے جو اپنے کلینک میں بیٹھ کر مریضوں کا انتظار کرتا ہے, وہ بھی اپنا کام کر رہا ہے کہ مریض آئیں گے اور پھر ان کا علاج وہ کرے گا. ایک طبیب وہ ہے, ایک ڈاکٹر وہ ہے کہ جو صرف کلینک میں بیٹھ کر مریض کا انتظار نہیں کرتا, وہ ایمبولنس میں بیٹھ کر اس جگہ پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر مریض موجود ہوتا ہے. مولا کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اس طبیب کی طرح تھے جو ایمبولنس میں بیٹھ کر اپنے مریض تک پہنچتا ہے. پیغمبر اکرم صرف مسجد کے اندر بیٹھ کر انتظار نہیں کرتے تھے. شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری نے جب سیرت رسول کو ڈسکس کیا اس پر کئی صفحے ان کے موجود ہیں تبصرے کے. کمال کی بات کہ پیغمبر اکرم پرو ایکٹیو, صرف منتظر نہیں ایکٹیو, خود پہنچتے تھے وہاں پر کہ جہاں پر ان کی ضرورت ہو, بازار میں بھی نظر آئیں گے, میدان میں بھی نظر آئیں گے, جہاں ان کی ضرورت ہو وہ نظر آئیں گے. پھر کیا مسجد کے اندر وہ ایکٹیو نہیں تھے؟ مسجد کے اندر بھی ایکٹیو تھے, اور بہت عمدگی کے ساتھ وہ مسجد کو مینج کرتے تھے. یعنی آپ غور کریں مسجد کا ہمارے پاس کیا تصور ہے, کوئی آئے نماز پڑھے اور جائے, بہت ہو گیا تو جمعے کی نماز میں آئے خطبہ سنے نماز پڑھے اور جائے, کبھی اب شب آ جائے تو وہ اعمال کرے, عمل کر کے وہ چلا جائے. پیغمبر اکرم کا طریقہ کار صرف اتنا نہیں تھا. علماء کرام تشریف فرمائے, کتابوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں, آج بھی مسجد نبوی میں نشانی کے طور پر ان ستونوں کو مینشن کیا گیا ہے کہ اس جگہ پر پیغمبر اکرم یہ کام کرتے تھے, اس جگہ پر پیغمبر اکرم یہ کام انجام دیا کرتے تھے. محراب ہے, وہاں پر تو پیغمبر اکرم سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھایا کرتے تھے, پیغمبر اکرم خطبہ دیا کرتے تھے, یقیناً یہ کام ہوتے تھے. مگر اب اس کے بعد اسی مسجد کے اندر ایک ستون, آج بھی اس کا نام ہے استوانۃ الوفود, ستون بدل گیا, پہلے لکڑی کا ہوتا تھا آج ماربل کا ہے, مگر جگہ معین کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم مختلف ڈیلیگیشن سے ملاقات کیا کرتے تھے. یہ پیغمبر اکرم کی ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں کہ پیغمبر اکرم جگہوں کو بانٹتے ہیں. ایک جگہ کا نام ہے استوانۃ السریر, کہ پیغمبر اکرم جب اپنی مشغولیات سے تھک جاتے تھے تو کچھ دیر کے لیے یہاں پر آرام کیا کرتے تھے. اگر ماہ رمضان میں اعتکاف کرنا ہو پیغمبر اکرم استوانت السریر ہی کے پاس اسی ستون کے پاس اپنا بستر لگواتے تھے اور خدا سے راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم مسجد کو بھی انڈر یوٹیلائزیشن نہیں رکھا پیغمبر اکرم نے کہ مسجد جو ہے بس نماز کے موقع پر کھلے اور اس کے بعد مسجد کے اندر ایکو کی آواز آتی رہے، بس وہ ایکٹیو نہ ہو، نہیں۔ پیغمبر اکرم اس کو انتہائی بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہی طریقہ بعد میں مولا کائنات کا بھی تھا، امیر المومنین کا، معصومین نے جس طریقے سے سمجھایا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ بہت پرو ایکٹیولی مسجد کے اسپیس کو بھی پوری طریقے سے یوز کیا جائے، میک دا موسٹ آف اٹ، جتنا بھرپور طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے استعمال کیا جائے۔ وہیں پر مدینہ منورہ الحمدللہ جب ہم جاتے ہیں، پروردگار سارے مومنین کو حج اور زیارات کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم لوگ جاتے ہیں مدینہ منورہ تو وہیں پر ہمیں ایک جگہ نظر آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے مأذنہ بلال، بلال کے اذان دینے کی جگہ۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ حضرت بلال کے اذان دینے کی جگہ، مأذنہ بلال، مأذنہ اذان دینے کی جگہ، مأذنہ بلال، بلال کے اذان دینے کی جگہ۔ آپ ذرا تصور میں تو لے کر آئیں، اسلام کیا اس بات کا مخالف ہے کہ انسان کی آواز کو برا ہونا چاہیے؟ اگر اس کی آواز اچھی ہے تو اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت بلال کا کیس کیا ہے؟ حضرت بلال اہل زبان نہیں ہے، عربی اچھی طریقے سے نہیں بول پاتے، لہن بھی وہ نہیں ہے۔ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تاکید ہے کہ بھئی خامہ خواہ اپنی آواز کو خراب کرو، یہ پروردگار نے نہیں چاہا۔ پروردگار پسند کرتا ہے تمہاری آواز اچھی ہو، لہن اچھا ہو، لیکن کیا لہن ہی سب کچھ ہوتا ہے یا دل میں موجود خلوص کی کوئی قیمت ہے؟ یقین جانیے کہ اگر دل میں خلوص نہ ہو تو لہن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر وہ کام قربتاً اللہ نہیں ہو رہا تو اس لہن کو کیا کرنا ہے؟ ہاں اگر لہن ساتھ ہی ساتھ اچھا ہو اور دل میں نیت بھی پاکیزہ ہو تو کیا کہنا ہے؟ نورن علی نور۔ اسلام احسان فراموشی کا سبق نہیں دیتا۔ بلال نے جب اذان کہی تھی اس وقت اذان دینے والے بہت کم تھے، پیغمبر اکرم نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ جب مکہ فتح ہو جائے تو کسی اور کو کہہ دیں کہ آج تو اسلام کی شوکت کا مظاہرہ کرنا ہے، لہذا کوئی اور جائے بھائی اور جا کر وہاں پر اذان کہے۔ نہیں، یہ احسان شناسی کا دین ہے، احسان فراموشی کا دین نہیں ہے۔ اے بلال، آج بھی تم ہی خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو گے اور اذان کہو گے۔ جناب بلال خانہ کعبہ کی چھت پر بلند ہو کر اذان کہتے ہیں۔ پیغمبر اکرم سے مدینہ منورہ میں سنیے گا، کسی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بلال جو ہے نا سین اور شین میں فرق نہیں کر پاتے، یہ جب کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو یہ کانٹ پروناؤنس پراپرلی، وہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہہ پاتے، کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو پیغمبر اکرم مسکرا کر کیا جواب دیتے ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں سینو بلال شینن عند اللہ، بلال کا سین تم کو سین سنائی دیتا ہے، اللہ کے پاس شین بن کر پہنچتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہاری فقط صورت کو نہیں دیکھتا۔ کیا جان بوجھ کر کوئی اپنی قیرت خراب کر دے؟ یہ نہیں مانگا گیا۔ نماز میں بھی یہی تاکید ہے کہ اپنی قیرت کو بہتر کرو، صحیح کرو، پروناؤنسیشن صحیح کرو۔ لیکن اب اگر ایک انسان ہے وہ نہیں کر پا رہا تو کیا شریعت اس کو کہے گی کہ حرج کے شکار ہو جاؤ مگر کچھ بھی کرو؟ کہاں سے کرے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کسی کو اس کی کیپیسٹی کے بیونڈ کوئی ذمہ داری نہیں دیتا، اس کی جتنی گنجائش ہے اتنی ذمہ داری۔ وہ جان بوجھ کر اپنی زبان خراب نہیں کر رہے، نہیں بول سکتے، مگر وہ خلوص دل میں موجود ہے۔ سین و بلال شین عند اللہ، سین جو بلال کی زبان سے نکلتا ہے وہ شین بن کر پہنچتا ہے۔ پیغمبر اکرم کے مخلص صحابہ کرام، ہماری ان پر جانیں قربان، جناب سلمان کیا کہنا، مقداد کیا کہنا، عمار سبحان اللہ، ابو ذر غفاری کیا کہنا، یہ بڑے نام ہیں، جناب بلال سبحان اللہ کیا شخصیتیں ہیں، یہ آل محمد کی وفادار ہیں جنہوں نے پیغمبر اکرم کے وصال کے بعد بھی آل محمد کی وفاداری کا ثبوت دیا۔ جناب بلال، پیغمبر اکرم وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اس دنیا سے تشریف لے گئے، جناب بلال نے ایک وعدہ کیا قبر پیغمبر پر، اے اللہ کے رسول، آج تک آپ کے غلام بلال نے آزان کہی آپ کی خاطر، آج کے بعد میں آزان نہیں دوں گا۔ یہ بلال کا عجیب احتجاج تھا، جو بلال نے ایک پروٹیسٹ کیا ہے کہ دیکھا کہ علی کا حق چھین لیا گیا ہے، ورنہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، بلال کو تو اسی جگہ پر رہنا چاہیے تھا۔ لیلہ کی گلی کا کتا بھی مجنون کو اچھا لگتا ہے، تو مدینے کی گلیاں بلال چھوڑنا چاہتے ہیں کیوں؟ کوئی احتجاج ہے بلال کا۔ بلال کو معلوم ہے اگر میں یہاں مدینے میں رہا تو مجھے مجبور کیا جائے گا، آئی ہیو ٹو لیو، مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ مدینہ انہوں نے چھوڑ دیا، مدینہ سے چلے گئے، شام گئے۔ اس زمانے کے آمد و رفت کے جو وسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ٹھاک ٹائم لگا، بلال چلے گئے، شام پہنچے، وہاں پر سیٹل ہوئے۔ پہلی رات بلال کی آنکھ لگی اور خواب میں پیغمبر اکرم کو دیکھا۔ پیغمبر اکرم کہتے ہیں، اے بلال، سب نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو تم نے بھی چھوڑ دیا، آگئے مدینہ سے باہر، یہاں آ گئے۔ جناب بلال فوراً آنکھ کھلی اور سوچنے لگے کہ واقعاً یہ میں نے کیا کیا، میں نے یہ تو سوچا کہ میں وہاں پر رہوں گا تو مجھے پروسیکیوشن کا سامنا کرنا پڑے گا، مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر میں نے یہ نہیں سوچا کہ وہاں پر اس وقت علی اور زہرا کو ساتھیوں کی حمایت کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ ہیں ہی کتنے، کچھ ہی تو ہیں، اگر ہم بھی چلے گئے ایک ایک کر کے تو وہاں پر کون رہے گا؟ بلال نے فوراً کہا، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کا غلام بلال حاضر۔ فوراً سامان واپس لدوایا اور چلے مدینہ منورہ کی جانب۔ اس دوران مدینہ میں بہت کچھ ہو چکا، اس دوران مدینہ میں بہت سی قیامتیں آ چکی ہیں۔ بلال جب واپس آئے، سائلنٹ میجورٹی نا، یہ ہر مرتبہ ہر جگہ آپ کو ملے گی، وہاں پر بھی تھی، بہت سے افراد تھے کہ جو ریچولز کی حد تک ابھی بھی اسلام کی طرف تھے، مگر یہ جو معاملات ہیں ان میں وہ انٹرسٹ نہیں لیا کرتے تھے۔ جیسے ہی جناب بلال، اچھا مدینہ منورہ کے اندر آزانیں تو ہو رہی ہیں، مگر سب کو بلال کا لہجہ یاد آ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے مثال، مازنہ پر کوئی نہ کوئی تو بلند ہوتا ہے، آزان کہتا ہے، وہ مزہ نہیں ہے جو بلال کی مٹھاس بھری آواز، یعنی وہ شخص جو حبشہ کا رہنے والا ہے، جس کو کل تک کہا جا رہا تھا اس کا شین کاف درست نہیں ہے، اب اسی کی آواز کی مٹھاس سب کو یاد آ رہی ہے کہ وہ بات نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے۔ بلال مدینہ میں داخل ہوئے، جیسے ہی پہلے شخص نے دیکھا بلال کو، اب یہ سائلنٹ میجورٹی، پہلے شخص نے دیکھا، اعلان کیا، ارے سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آ گیا، ہمارا سردار بلال آ گیا۔ یہ اسلام کی برکت ہی تو ہے کہ حبشہ کا رہنے والا ایک سیاہ فام انسان اسلام کی برکت سے سید بھی کہلا رہا ہے، سردار بھی کہلا رہا ہے۔ آئے بلال، لوگ آتے گئے، بلال کو سلام کرتے ہیں، مجمع لگ گیا، یہاں تک کہ الفاظ ہیں کہ صحابیات، مدینے کی خواتین، وہ باہر آ کر بلال کا استقبال کر رہی ہیں اور آ کر بلال سے سب ایک فرمائش کرتے ہیں، اے بلال، اتنے دنوں سے تمہاری آزان نہیں سنی، اے بلال ایک مرتبہ آزان کہہ دو گے؟ بلال ہر ایک سے ایک بات کہتے ہیں کہ میں نے عہد کیا پیغمبر اکرم کی قبر پر، اور عہد شرعی، توضیح کے اندر جس کے مسائل نظر قسم اور عہد کے حوالے سے آتے ہیں، میں نے عہد شرعی کیا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کے لیے آزان نہیں کہوں گا، مجھے مجبور مت کرو۔ ہر ایک آتا ہے، یہی درخواست کرتا ہے اور بلال اس کو یہی جواب دیتے ہیں۔ بلال پہنچے مسجد نبوی کے قریب، آپ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ کا گھر کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، ایک دروازہ باہر کھلتا تھا۔ جناب بلال آئے مسجد کے قریب، حسن اور حسین نظر آئے۔ جناب بلال قریب آئے، ایک کاندھے پر حسن کو بٹھایا، ایک کاندھے پر حسین کو بٹھایا، دونوں شہزادوں کو کاندھے پر بٹھایا، اور اب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے۔ جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو بہت سے چہروں کی رنگت تبدیل ہو گئی، پیشانیوں پر بل آ گئے۔ کسی نے کہا اے بلال، تمہارا اتنا مرتبہ اور مقام ہے، کہاں ان بچوں کو تم نے اپنے کاندھے پر بٹھا لیا؟ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلال کہتے ہیں مدینے والوں اتنے احسان فراموش ہو گئے، یہ تو ان بچوں کا، ان شہزادوں کا مجھ پر احسان ہے کہ انہوں نے بیٹھنا قبول کیا۔ ارے مجھ حقیر کی حیثیت کیا ہے؟ میں نے تو ان شہزادوں کو دوش رسول پر دیکھا ہے، کشتے رسول پر دیکھا ہے، میری حیثیت کیا؟ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بیٹھنا قبول کر لیا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ایسے میں جناب سیدہ کے حجرے کا دروازہ کھلا اور جناب فضہ مسجد کے اندر تشریف لائی اور کہتی ہیں اے بلال، شہزادی زہرا نے تجھے سلام کہلوایا ہے۔ بلال تڑپتے رہ گئے، کانپتے رہ گئے۔ آپ نے کربلا میں سنا ہے نا کہ جناب زینب نے حبیب ابن مظاہر کو سلام کہلوایا تھا، جو جناب حبیب کی کیفیت تھی وہی کیفیت جناب بلال کی ہو گئی۔ ارے شہزادی زہرا مجھ غلام کو سلام کہلوا رہی ہے۔ فضا کہتی ہے اور بلال ایک پیغام بھی ہے۔ کا حکم کیا شہزادی؟ کیا کہہ رہی ہے؟ کا شہزادی کا حکم یہ ہے کہ بلال ایک مرتبہ آ سکتا۔ سب کہتے ہیں بلال نے جو جواب دیا تھا، ابتدا میں بلال نے وہی جواب عذر کے طور پر، ایکسکیوز کے طور پر کہا کہ فضا شہزادی سے کہو جا کر میرا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے ایک عہد کیا ہے کہ میں ان کے بعد کسی اور کے لیے اذان نہیں کہوں گا، یہ عہد شرعی ہے۔ جناب فضا نے سن لیا، پیغام لے کر آئی تھی، پیغام لے کر چلی گئی۔ گئی کچھ دیر کے بعد دروازہ پھر کھلا اور اب فضا آئی اور کہتی ہیں اے بلال، شہزادی نے کہا ہے تجھے میرے حق کا واسطہ ایک مرتبہ اذان کہہ دے۔ اب بلال متوجہ ہوئے، اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ زہرا کون ہے جس کے لیے رسول نے کہا ہے فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے۔ یہ ہے اشتہاد جو اس موقع پر بلال نے کیا کہ زہرا بزت منی میرا ٹکڑا ہے۔ زہرا کے لیے اذان کہنا ایسا ہی ہے جیسے رسول کے لیے اذان کہنا۔ بلال فوراً مازنے پر بلند ہوئے اور اب اذان کہنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کبھی بھی وہ نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے، پہلے کچھ دیر کے لیے حجرہ سیدہ میں ٹھہرتے، وہاں پر بیٹھتے، باتیں کرتے اپنی بیٹی سے، پھر اذان کی آواز آتی تو پھر مسجد کی طرف اسی دروازے سے داخل ہو جاتے۔ پیغمبر اکرم کا یہ روٹین تھا، طریقہ کار تھا۔ اور اب جناب سیدہ حجرے کے اندر ہیں، مازنے کے اوپر بلال بلند ہے اور اذان شروع ہوتی ہے۔ فاطمہ زہرا کو کچھ یاد آ رہا ہے کہ جب بلال اذان کہتے تھے تو بابا میرے حجرے میں ہوا کرتے تھے۔ بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب سیدہ نے حجرے کے اندر تیزی سے بے چینی کے ساتھ ٹہلنا شروع کیا، بابا اذان ہو رہی ہے، آمادہ ہو جائیے، تیار ہو جائیے، بلال اذان کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدا آ گئی۔ جب بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جناب سیدہ کہتے ہیں بابا امامہ سر پہ رکھیے، ابا گوش میں ڈالیے، اذان آگے بڑھ رہی ہے۔ اور جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، حجرے کا دروازہ کھلا، فضا باہر آئیں اور ایک جملہ کہتے ہیں بلال خدا کے لیے اذان روک دے، تیری زبان سے اپنے بابا کا نام سن کر زہرا بے ہوش ہو گئی، زہرا بے حد ڈر رہی ہے۔ اے فاطمہ زہرا، اے بیٹی، ہم سے اپنے بابا کا پرسہ قبول کیجیے۔ آپ کا بابا یہ دنیا سے گیا، یہ خاندان اہل بیت میں عجیب معاملہ ہے، بندگان میں کسی کا جنازہ احرام سے نہیں اٹھایا گیا۔ پیغمبر اکرم کا جنازہ سوا لاکھ صحابہ کا وہ پیغمبر، اور اس کا جنازہ کس طرح سے اٹھایا گیا ہم جانتے ہیں۔ انیک انصاف کے ساتھ دفن کرتے ہیں، لوگ اپنی دنیاوی رغبت کے لیے کہاں پہنچ گئے، مگر علی کے انساتیوں کے ساتھ زہرا کا جنازہ جب تیار ہوا، رات کی تاریکی میں چند ساتھیوں کے ساتھ علی نے زہرا کا جنازہ دفن کیا ہے۔ خود علی کا جنازہ شہر حجرا میں جب تیار ہوا ہے تو حسن اور حسین نے سب سے کہا کہ حضور چلے جاؤ، چند ساتھیوں کے ساتھ گئے اور نجف کو لے جا کر دفن کر دیا۔ وہ احترام وہ شان و شوکت ہمیں کہیں بھی نظر نہ آئی، مگر عزیزوں اتنا تو ہے یہ سارے جنازے جب اٹھے ہیں تو گھر سے نکلے ہیں واپس نہیں آئے، مگر ہائے افسوس کہ یہ امام حسن مصطفیٰ جنازہ اٹھا کے احترام کرا اٹھا کا، مگر اس